سننے کے لیے بیشتر اوقات میں آپ کے لیے جدوجہد کی گئی. یہ الحمدللہ ہمارے کرم فرمائے اہل سنت باپو صاحب قبلہ کی قربانیاں ہیں, ان کی محنتیں ہیں کہ بے حمدی تعالیٰ سرزمین دبئی میں آج ہم بآسانی حضرت کی زیارت سے مشرف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان افروز بیان سماعت کرنے جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ عزوجل ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. اس سے قبل کہ حضرت کو مائک پر آنے کے لیے میں زحمت دوں, ذرا پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اللہ
کے اعلی حضرت
زندہ باد,
رضوان اعلی حضرت
زندہ باد,
علماء اہل سنت
زندہ باد,
نعرہ تکبیر,
نعرہ
رسالت,
یا رسول اللہ.
میرے اور آپ کے درمیان آپ کے سامنے مائک پر حضرت صاحب قبلہ حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا, درخواست کروں گا انشاءاللہ حضرت اپنے روحانی و ایمانی عرفانی کلمات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلل کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگا ہے یا رسول اللہ تیری ہی داستان. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگا کے تیری ہی داستان.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ کان کون سا ہے؟ یہ عاشق کا کان ہے. فرماتے ہیں کان جدھر لگا کے تیری ہی داستان. امام احمد رضا جب حج کے لیے تشریف لے گئے, طواف کعبہ کر رہے, جھوم کر فرماتے ہیں, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کعبہ کیا صدا دے رہا ہے کہ اے حاجیوں اپنی آنکھ لے کر مدینہ مت جانا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. انسان کی اس آنکھ میں ریا کدورت اور کینے کی جھلک ہو سکتی ہے, لیکن کعبے کی آنکھ میں یہ تمام خرابیاں ممکن ہی نہیں ہیں. کعبے نے جب دیکھا تو حجرِ اسود نے مصطفیٰ کو سلام کیا. وہی حجرِ اسود آنکھ ہے کعبے کی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حجرِ اسود کو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کو استلام کرتا ہے تو ان دونوں آنکھوں سے کعبہ دیکھتا ہے. حجرِ اسود دیکھتا ہے اور صرف اوپر ہی نہیں دیکھتا, ایکس رے نکالتا ہے. اندر کیا ہے, مسلمان ہے یا بے ایمان ہے؟ اسی لیے میدان محشر میں حجرِ اسود کو اللہ تعالی گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. اور یہ حجرِ اسود شاہد اور گواہ کی حیثیت سے عدالت الہی میں کھڑا ہو کر گواہی دے گا, اے اللہ اس نے میرا استلام کیا تھا, مجھے چھوما تھا, یہ وفادار مصطفیٰ ہے, اس کی بخشش فرمائے. اور وہ حجرِ اسود کہے گا اے اللہ یہ غدار مصطفیٰ ہے, اس کے دل میں کینہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں. پروردگار عالم حجرِ اسود کی گواہی کو قبول فرمائے گا. سنا آپ نے, یہ مت سوچنا کہ صرف وفادار ہی حج کے لیے جاتے ہیں. حدیث بیان کرتی ہے منافق بھی حج کے لیے آئے, اور وہ آئے گا حجرِ اسود بھولے گا نہیں, اس کے بھی دل کے اندر جو بغض و عناد ہے مصطفیٰ سے اسے بھی ریکارڈ کرے گا, اور جو ایماندار ہے اس کی محبت کو بھی ریکارڈ کرے گا. جیسے ٹیپ ریکارڈ, بھول جاؤ تم, بھول جاؤ, بولنے والے بھول جائیں لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گا. جب بٹن آن کرو گے تو وہ جس نے سنا ہے وہی بولے گا. اس کی زبان میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. بلا تمثیل یہ حجرِ اسود ایمان والے کے ایمان کو بھی ریکارڈ کرے گا, اور بے ایمان کی بے ایمانی اور نفاق کو بھی ریکارڈ کرے گا, اور آنکھوں سے دیکھ کر اسے پہچانے گا. حجرِ اسود کے اندر دو آنکھیں ہیں, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. حجرِ اسود کہہ رہا ہے کہ اے لوگو, میری آنکھ لے کر مصطفیٰ کی نگاہ, مصطفیٰ کا روضہ پاک دیکھنا, کبھی تمہاری نگاہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھنا. بڑی گہری نگاہ کعبہ رکھتا ہے, اندر اس کی نگاہ پہنچتی ہے, باہر بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھتا ہے. میرے دوستو, اس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے امام احمد رضا کا کام کہاں سے کہاں تک اپنا تعلق قائم کرتا ہے. فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کام جدھر لگائیے تیری جدھر دیکھو مصطفیٰ کی داستان ہے, آج زمین پر دیکھیے دھوم دھام ہے. مولانا صغیر احمد صاحب یہ تو مقرر آدمی ہے, میں مدرس آدمی ہوں, انہوں نے آپ کی محفل کو گرما دیا. یہ دھوم دھام دبئی میں, ابو ظہبی میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ارے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں, ہر جگہ دیکھیے فرش پہ ہر طرف دھوم دھام ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. تازہ چھیڑ چھاڑ کیسی, عرش پہ چھیڑ چھاڑ کیسی ہے؟ یہ چھیڑ چھاڑ بھینگا مشتی نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ کی چھیڑ چھاڑ ہے, نبی پر سلام پڑھنے کی چھیڑ چھاڑ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب نبی پر درود بھیجتے ہیں. زمین پر تو دھوم دھام نہیں ہے, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ہر آسمان پر تازہ بتازہ درود پاک کی چھیڑ چھاڑ ہے اور کھن گرج ہے، سب درود پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ بھی درود نازل فرماتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اور اللہ تعالی جو کام کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے، اس میں کبھی پرانا پن نہیں ہوتا، وہ جب اس کی یہ صفت ہمیشہ تازہ ہوتی ہے. اللہ درود بھیجتا ہے جناب مصطفیٰ پر تو بھیج کر کے خاموش نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ درود اور ذکر مصطفیٰ تازہ ہوتا ہے، نو بنو ہوتا ہے، اس میں کبھی پرانا پن نہیں آتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیرے ہی داستان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج کا ذکر آپ نے سنا، اور شعر بڑا پیارا پڑھا ہے مولانا نے. کیا شعر تھا؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں چلتے.
سبحان اللہ،
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. حجاب کہتے کس کو؟ پردے. حجاب اٹھ گیا اور پھر فرماتے ہیں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے.
سبحان اللہ،
پردہ ہوتا ہے تو فرقت ہوتی ہے اور جلوہ ہوتا ہے تو وصال ہوتا ہے. فرقت جدائی، وصال ملنا، ملاقات یہ ہے وصال. سید صاحب اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ہم دونوں مل رہے ہیں، یہ ہے ملنا. اور بیچ میں پردہ آ جائے تو یہ ہے جدا ہونا. جب آدمی اوجھل ہو جائے تو جدا ہے اور سامنے آ جائے تو ملاقات ہے. وصال اور فرقت یہ دو متضاد اور اپوزٹ ہیں. جب سے وصال اور فرقت پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی یہ ملے نہیں. دن اور رات جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں. ہاں اور نہیں جب سے یہ دو لفظ پیدا ہوئے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں. جو ہاں ہے وہ نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ ہاں نہیں ہے. اگر ہم کہیں یہ مائک ہے تو اسی وقت میں یہ مائک کو کہنا کہ نہیں ہے امپوسیبل، ناممکن. جب دو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ دونوں اکٹھا ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ ناممکنات میں سے ہے. وصال اور فرقت، جہاں آپ کے مان لیں کہ یہ دو چیزیں ملی ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جدا نہیں ہے، اور جب آپ یہ کہہ دیں یہ جدا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ملی ہوئی نہیں ہے. جو ملی ہے وہ جدا نہیں، جو جدا ہے وہ ملی نہیں. بات سمجھ میں؟ بہت گہری بات ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے. فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں، حجاب اٹھا تو مطلب یہ ہے کہ وصال ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں عجیب معاملہ ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. حجاب اٹھا ہے لیکن لاکھوں پردے ہیں، اور پھر لاکھوں پردے میں ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، اور جب جلوہ ہے تو ملنا ہے. جب تجلی اور جلوہ سامنے ہے تو وصال ہو گیا، اور جب حجاب آیا تو فرقت ہو گئی، اور دونوں ایک ہی مقام میں ایک ہی جگہ یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. پھر فرماتے ہیں عجب گھڑی تھی، یہ حیرت ہے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے،
عجب گھڑی تھی. یہ عجب ہے، یہ حیرت در حیرت ہے، جو امپوسیبل تھا وہ پوسیبل ہو رہا ہے، جو ممکن ناممکن تھا وہ ممکن ہو رہا ہے، یہی تو معجزہ ہے معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عجب گھڑی تھی، وصال و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ابھی ہمارے انڈیا میں ایک پوسٹر چھپا ہے، ناسمجھ گمراہوں نے پوسٹر چھاپا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اللہ کو اور رسول کو جڑواں بھائی بتایا، اور یہی شعر لکھا ہے کہ معراج میں اللہ اور رسول یہ دونوں جنم سے بچھڑے ہوئے تھے، آج دونوں گلے ملے۔ کیا شعر سمجھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل کا شعر ہے، لوگوں کو پھاڑ کھانے آ گیا ہے۔ میرے دوستوں، انہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں وصال و فرقت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اس نے اللہ و رسول کے بارے میں سمجھا ہے مارے سر پھوٹے گھٹنا۔ اسی کو کہتے ہیں مارے سر پھوٹے گھٹنا۔ بہر حضرت نے پڑھا تھا تو میں نے اس کی قدرے تشریح کرنے کی کوشش کی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ معجزہ وہی ہے جو تعجب میں ڈال دے، حیرت میں ڈال دے، انسان کو عاجز بنا دے، انسان کی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سراپا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ آپ سراپا معجزہ ہے، آپ کا جانا معجزہ ہے، آپ کا آنا بھی معجزہ ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیسے گئے، حالانکہ کہنا چاہیے کہ کیسے آئے۔ تعجب جانے پر نہیں ہونا چاہیے، تعجب یہاں آنے پر ہونا چاہیے۔ حضور کا آنا بھی معجزہ، جانا بھی معجزہ۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کی ایک طبیعت ہوتی ہے، نیچر اور اس کا فطرت ہے، اس کا ایک لیونگ سینٹر ہوتا ہے۔ جب اس چیز کو تمام پریشر سے خالی کر دیا جائے تو وہ چیز اپنے مرکز کی طرف خود بخود جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، پانی اگر گھڑے میں رکھیں، گلاس میں رکھیں، تو وہ پانی چپ چاپ مجبور اپنی جگہ رہے گا، لیکن گلاس میں سلاخ ہو جائے، گھڑا پھوٹ جائے، اب پانی جب بہے گا تو اوپر دیوار پر نہیں چڑھے گا، وہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا، اور زمین پر آنے کے بعد جدھر جدھر گڈھا ہوگا ادھر ہی پانی بہے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ پانی زمین سے اٹھ کر کے خود بخود سانپ کی طرح رہ رہے کھاتے ہوئے دیوار پر چڑھا ہو، نہیں ہوگا۔ اگر آپ مٹی کا ڈھیلا پہاڑ کی چوٹی سے یا 10 منزلہ عمارت سے نیچے ڈالیں تو کدھر آئے گا؟ اس لیے کہ اس کا طبعی مرکز نیچے ہے، وہ اپنے مرکز کی طرف خود بخود آتا ہے، اور مرکز کو چھوڑ کر اگر اپوزٹ سائڈ میں لے جانا ہے تو فارن پریشر کی ضرورت پڑتی ہے، خارجی دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس پانی کو اوپر کے ٹینک میں لے جانا ہے تو آپ کو پمپ لگانا پڑے گا، وہاں موٹر فٹ کرنا پڑے گا، ایک پریشر ہے جس پریشر سے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ اوپر سے نیچے آنے میں حیرت نہیں ہے، اوپر نیچے سے اوپر اگر جاتا ہے خود بخود تب حیرت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اینٹے اور پتھر نیچے سے خود بخود اوپر اٹھے تو حیرت کی اور تعجب کی بات ہے، لیکن اوپر سے اگر نیچے گرتا ہے تو حیرت کی بات نہیں ہے، اس کی طبیعت ہے، اپنی طبیعت کی طرف جا رہا ہے۔ آگ کو جلاؤ، آگ کے شعلے کبھی زمین میں نہیں دھسیں گے، بلکہ اس کے شعلے اوپر سر اٹھائیں گے، اس لیے کہ آگ کا مرکز اوپر ہے، مٹی کا مرکز نیچے ہے، پانی کا مرکز مرکز زمین کے نیچے ہے، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف خود بخود چلتی ہے، اور مرکز کے اپوزٹ میں چلنے کے لیے اس کو فورین پریشر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنی بات جب ذہن میں آ گئی، اب مصطفیٰ یہاں کے ہیں کہ وہاں کے؟ حضور یہاں کے ہیں یا وہاں کے؟ وہاں کے ہیں۔ تو جب یہاں سے اپنے گھر جا رہے ہیں تو کیوں کہہ چپ کر رہے ہیں؟ وہ تو عالم نور کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ نور کا مرکز یہ زمین نہیں ہے، نور کا مرکز عالم نور اور عرش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آ رہے ہیں تب بھی اللہ فرما رہا ہے میری وجہ سے آ رہے ہیں، خود بخود نہیں آئے، اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کو بھیجا جب تشریف لائے۔ اور جا رہے ہیں تو جا سکتے تھے، لیکن انسان کہتا کیسے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا وہاں پر بھی میں لے گیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا۔ پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات ہر مجبوری سے، پروردگار عالم سبحان ہے، سبحان قدوس ہے، وہ لے گیا اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ جب حضور جا رہے ہیں تب بھی اللہ فرما رہا ہے میں لے جا رہا ہوں، اور جب آ رہے ہیں تب بھی فرماتا انا ارسلنا کا میں بھیج رہا ہوں۔ آنے میں بھی اور جانے میں بھی کسی قسم کا شنکا ڈاؤٹ اور شبہ مت کرنا، اس لیے کہ رسول کے آنے جانے پر اگر شبہ کیا تو اللہ کے بھیجنے اور لے جانے پر شبہ ہوگا۔ اللہ تو قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ مٹی کو چاہے تو بلوا دے، بلواتا ہے کہ نہیں؟ کبھی مٹی کو بولتے آپ نے دیکھا ہے؟ چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ اور ہم تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم آپ کیا ہیں؟ قرآن کرتا ہے فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی قدرت دیکھو، مٹی سن رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی قرآن پڑھ رہی ہے، مٹی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہی ہے، مٹی ہے جو جھوم رہی ہے، مٹی ہے جو سبحان اللہ کہہ رہی ہے، مٹی ہے جو واہ واہ کہہ رہی ہے۔ ارے یہ مٹی کہاں، اس کے اندر یہ قدرت ہے کہاں، یہ کمال ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی کو انسان بنا دیا اور مٹی کو بولنے والا سننے والا بنا دیا۔ اللہ کی قدرت ہے مٹی کو بلائے، مٹی کو انسان بنائے، تو کیا اللہ اپنے نبی کو یہاں بھیجے وہاں بلائے؟ اس میں کون سا آپ کو بہت بڑا پریشانی کا معاملہ آتا ہے؟ وہ قدرت والا ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے اپنے نبی کو لے جائے، اور جس وقت چاہا اس نے بھیجا۔ اس میں اس کی قدرت کو پر نقش کرنا، اعتراض کرنا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اولیاء کرام کی زندگی اگر آدمی دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے، اور اس پروردگار عالم کی قدرت کس طرح سے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک لاش پانی کی لہریں لے کر آئی اور ریت پر ڈال دیا، ریت پر ڈال دیا، اور جنگل کے پرندے، چرندے، درندے آئے اور اس کی لاش کو کھا کر کے چلے گئے جو بچا کچا تھا. پھر لہر آئی سمندر میں لے گئی, مچھلیوں نے کھایا اور ہضم کر دیا. ڈھانچہ پانی پر تیر رہا تھا. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے, اے اللہ اس کے جسم کے باڈی کے ہزاروں جگہ بٹوارے ہو گئے, یہ قیامت میں تو زندہ ضرور ہوگا لیکن کیسے ایسے مردے کو تو زندہ کرے گا, اس تیری قدرت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. نبی کا یہ ڈیمانڈ تھا کس سے؟ اللہ. نبی ہمارے جیسا نہیں, مطالبہ ہو رہا ہے مولا مجھے دکھا دے کہ کیسے تو زندہ کرے گا. قرآن فرماتا ہے کہ قال رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے اللہ ذرا دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا ہماری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی, ابراہیم نے کہا اے پروردگار تیری قدرت پر تو مجھے یقین اور بھروسہ ہے لیکن یہ سین یہ منظر کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دیکھ کر اپنے دل کو چین اور اطمینان دینا چاہتا ہے. دیکھنے کے بعد آدمی کو بڑا سکون ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ لاش کو یہ نہیں فرمایا کہ زندہ ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا. اس کا ڈھانچہ تھا لیکن اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے حضرت ابراہیم سے فرماتا ہے کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, اے ابراہیم جنگل میں جاؤ اور چار پرندوں کو پکڑ کے لاؤ. حضرت ابراہیم گئے, کوا ملا اسے پکڑ لیا, کبوتر جنگلی ملا اسے پکڑ لیا, ایک جنگلی مرغ ملا اسے پکڑ لیا, ایک جنگلی مور ملا اسے پکڑ لیا. چار پرندے کبوتر کوا یہ قاف سے دو ہیں, مرغ اور مور میم سے, یہ چاروں کو پکڑا اور اللہ فرماتا ہے فسر ہونا انہیں پال پوش کر کے اپنے سے مانوس کر لو, انہیں اتنے دن اپنے پاس رکھو کہ یہ تم کو خوب پہچاننے لگے اور تمہاری آواز کو سن کر دوڑ کر آنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کو پالا پوسا اور اپنے آپ سے مانوس کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان کو ذبح کرو اور چاروں پرندوں کا قیمہ کرو, اور قیمہ کرنے کے بعد سب کے گوشت کو گٹ مٹ اور مکس اپ کر دو. حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کو ذبح کیا اور اس کی منڈیاں اپنے پاس رکھ لی اور سارے پر ہڈی پیر سب کو حضرت ابراہیم نے قیمہ کر کے ملا کر کے, اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم جعل على كل جبل جبل منهن جزا, اے ابراہیم پھر تھوڑا تھوڑا یہ گوشت لے کر جتنے پہاڑ ہیں چاروں طرف ان پہاڑوں پر اسے تقسیم کر دو. حضرت ابراہیم نے اس قیمے کو کئی حصے میں کیا, کچھ اس پہاڑ پر کچھ اس پہاڑ پر, کئی کئی کلومیٹر کی دوری پر ان پرندوں کے قیمے کو تھوڑا تھوڑا رکھ دیا. پھر اللہ فرماتا ہے ثم ادعوهم یأتونک سایا, اے ابراہیم پھر کھڑے ہو کر انہیں پکارو. اس کو پکارو زندہ تھے کہ مردہ؟ جب مردہ پرندہ ہے تو حضرت ابراہیم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ مردہ سنتے نہیں.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ ولی سنتا نہیں مر گیا, ارے کوا سنتا ہے, مرغا سنتا ہے, کبوتر سنتا ہے, یہ تو آدمی نہیں ہے. ولی ہونا تو درکنا, جب اللہ کی قدرت مرے ہوئے کبوں کو سننے کی طاقت دے سکتی ہے, اور صرف سننا ہی نہیں قرآن کی آیتیں سنو. اللہ فرماتا ہے ثم ادعوهن, انہیں پکارو,
نبی سے کہہ رہا ہے کہ پکارو ان مردوں کو. جب نبی کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو امتی اپنے نبی کو کیوں نہیں پکار سکتی؟ پکارو ابراہیم. حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر نام لے کر پکارتے ہیں, کوے ادھر آ, مرغ ادھر آ, کبوتر ادھر آ. اللہ فرماتا ہے ذرا پکارو اور تمہاری پکار کا یہ اثر ہوگا کہ یا تین کسایا, یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. مردہ پکار سن کر دوڑتے ہوئے آ جائے گا. حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا کوے ادھر آ, مرغ ادھر آ, کبوتر ادھر آ, مور ادھر آ. اب حدیث اور تفسیر اٹھا کر دیکھیے, جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو ہر پہاڑ پر جو گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب فضا میں اڑے, اور اڑنے کے بعد جیسے کہ ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سب گوشت کے ادھر سے ادھر بکھرے جیسے اڑ رہے ہیں, اور ہر ٹکڑا اپنے ہی ٹکڑے کے ساتھ جڑا. کوے کا ٹکڑا گوشت سمجھتا تھا یہ کوے کا ہے, یہ نہیں ہوا کہ کوا والا مرغے میں جڑ گیا ہو, مرغے والا مور میں جڑ گیا ہو. ارے مرنے کے بعد بھی پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اپنا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. مسلک اعلی حضرت وہ جاندار مسلک ہے کہ ہر ہر چیز کی دلیل قرآن اور حدیث سے موجود ہے. یہ اللہ کی قدرت دیکھو, سارے لوگ گوشت اڑے اور سب ایک دوسرے سے جڑے, جڑنے کے بعد کھانچا تیار ہوا. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کڈنی تیار ہو رہی ہے, آنتیں تیار ہو رہی ہیں, لیور تیار ہو رہا ہے, اس کے سارے سسٹمز اندر تیار ہوئے. پھر اس پر گوشت چڑھا, گوشت کے اوپر پر نکل رہا ہے, پر نکلنے کے بعد ٹانگیں پیدا ہو رہی ہیں, سب ہوا میں دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم, اور ہر ایک اپنا اپنا ماڈل تیار کر کے زمین پر اترا. اب اترنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا, جدھر ابراہیم تھے ادھر ہی سب دوڑ گئے. سر تو تھا ہی نہیں بغیر سر کے دوڑ رہے, آنکھ تھی نہیں بغیر آنکھ کے دیکھ رہے تھے, کس طرف جانا ہے گمراہ بھی نہیں ہو رہے تھے, صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اگر دل میں نبی کی پکار اور عظمت موجود ہے اور شہید لوگ شہید ہونے کے بعد بھی بغیر سر کے لڑتے ہیں, کیسے لڑتے ہیں بولے سر نہیں ہے لڑتا کیسے ہے, ارے سر نہیں ہے کوا چلتا کیسے ہے. قرآن سے پوچھو, قرآن بتاتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے, جس سے جس طرح چاہے کام لے لے, جس کو جہاں چاہے چلا دے, جس کو جس طرف چاہے بلا لے. اللہ کی قدرت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور سب یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے, حضرت ابراہیم نے اپنی اپنی منڈیاں رکھ دی, ان کی منڈیاں سامنے رکھ دی, کوا اپنے سر میں, مرغا اپنے سر میں, مور اپنے سر میں, اور کبوتر اپنے سر میں, سب جڑ گئے اور حضرت ابراہیم کے قدموں پر لوٹنے لگے. خانقاہ ابراہیمی کی یہ تاثیر ہے کہ پرندے جب ان سے قریب ہوتے ہیں تو آواز سنتے ہیں, تو خانقاہ غوث و خواجہ کی کیا بات ہوگی جب اس میں پلے گا, خانقاہ محمد الرسول اللہ میں تربیت پائے گا, اور تم کہیں سے بھی پکارو گے سنے گا. ان اللہ علی کل شیء
قدیر.
نبی تو نبی ہیں, اللہ نے ان کو بلایا, گئے آئے کیوں اس میں تعجب کی بات ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کی حکومت تھی زمین پر آسمان پر، اور جب گورنر اور بادشاہ اپنی حکومت کا دورہ کرتا ہے تو جس صوبے میں، جس ضلع میں، جس شہر میں چاہتا ہے آتا اور جاتا ہے، کبھی بائی روڈ جاتا ہے، کبھی پلین سے جاتا ہے۔ مصطفیٰ کبھی مکے سے مدینہ پیدل آ رہے ہیں، اور کبھی اپنی حکومت کا جائزہ لینے کے لیے وہ راست کے پلین پر بیٹھ کر کے عرش الٰہی تک پہنچے ہیں۔ یہ تو ان کی حکومت ہے، آج دورہ کر رہے ہیں، آزت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا۔ ایک مرتبہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حاضر تھا، اور روزانہ بلا ناغا رات کو 10 بجے محلہ سوداگران پہنچتا تھا اور حضرت کے سر میں تیل لگا تھا۔ اس وقت عام طور سے کوئی موجود نہیں ہوتا، پیر اور مرید دونوں رہتے، حضرت سے باتیں کرتے۔ وہ کیا کرتا تھا بات، وہ میں ابھی کچھ نہیں کرتا۔ ایک دن سر میں تیل لگاتے لگاتے میں نے ایک لکیر دیکھی، یہ سیدھی جانے میں ایک معمولی سی لکیر تھی، میں اس کو بار بار غور سے دیکھ رہا ہوں، بلب جل رہا تھا۔ میں نے حضرت سے پوچھا، کیونکہ بال ختم ہو گئے تھے، صرف کنارے کنارے بال رہ گئے تھے، میں نے حضرت سے عرض کیا، حضور یہ لکیر کیسی، کبھی آپریشن ہوا تھا؟ تو فرماتے ہیں اس سے ایک تاریخ ہوا بستا ہے، اس لکیر سے ایک تاریخ ہوا بستا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تاریخ بتا دیجیے، وہ کیا تاریخ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجذوب یہاں بریلی میں رہتے تھے جن کو لوگ دھوکا شاہ کہتے تھے۔ میں نے کہا حضور دھوکا شاہ کیوں کہتے تھے؟ تو کہا وہ بات جب کہتے تھے تو الٹی بولتے تھے۔ اگر کوئی لڑکا پوچھتا تھا کہ میں اپنے ایگزام میں پاس ہوں گا یا فیل، تو جس کو کہتے فیل ہوگا وہ پاس ہوگا، اور جس کو کہیں تو پاس ہوگا وہ روتا ہوا گھر جاتا تھا سفید ہو جاؤں۔ کوئی آتا تھا تو کہتا حضور میری بیوی حامل عمل سے ہے، لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ کہہ دیتے کہ لڑکا ہوگا، تو جب بتاؤ تو لڑکی ہوگی، اور فرماتے جا لڑکی ہوگی تو یقین ہو جاتا تھا کہ لڑکا ہوگا۔ یہ الٹی بات بولتے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں اس لیے ان کو دھوکا شاہ۔ اعلیٰ حضرت گیٹ میں پرانا مکان، وہاں پھاٹک تھا، اس کو پھاٹک بولتے تھے، اصل کی نماز کے بعد عموماً تخت پر اعلیٰ حضرت بیٹھے، کرسیوں پر بڑے بڑے علماء بیٹھ کر کے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ حضرت پھاٹک میں بیٹھے ہوئے تھے اور دھوکا شاہ ادھر سے گزرے، کہنے لگے السلام علیکم مولوی صاحب۔ حضرت نے جو مجھ سے الفاظ بیان کی وہ بیان کر، السلام علیکم مولوی صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہی زمین پر چوکھٹ کے پاس پالتی مار کر کے بیٹھ گئے، اور کہنے لگے مول صاحب تم سے لوگ بہت مسئلہ پوچھتے ہیں، آج ہم بھی تم سے ایک مسئلہ پوچھیں گے، بتاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ پوچھیں۔ تو کہنے لگے دھوکا شاہ کہ اچھا یہ بتائیے کہ حضور کی حکومت زمین آسمان دونوں جگہ ہے، یا صرف زمین میں یا صرف آسمان میں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے اور ساتوں آسمان میں ہے، پوری کائنات کے حاکم ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دھوکا شاہ کہتے ہیں زمین پر تو ہم کو نظر آتی ہے کہ حضور کی حکومت ہے، لیکن آسمان میں نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر دلائل پیش کیے، پھر دھوکا شاہ کہنے لگے مولوی صاحب زمین پہ نظر آتی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اور دلائل پیش کیے، دلیل پر دلیل پیش کرتے جا رہے ہیں، اور دھوکا شاہ کہتے ہیں کہ زمین پر نظر آتی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت کا غیرت عشق کی غیرت عشق جوش میں آتی ہے، اور بلند آواز سے دھوکا شاہ کے سامنے دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم اس وقت اپنی چھت پر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی چھت پر تشریف لے گئے وہاں سے پیر پھسلا اور نیچے گرے، سر یہ پڑ گیا، دھوکا شاہ سے تکرار ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت اوپر سے نیچے گرے، دھوکا شاہ اٹھ کر کے چلے گئے، جو کام کرنے والی خادمہ تھی وہ یہ سب باتیں سن رہی تھی. اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ سے جا کر شکایت کیا کہ بڑے مولانا صاحب دھوکھا سا مجذوب سے حجت تکرار کر رہے تھے, ان کی بددعا تھی کہ مصطفیٰ رضا نیچے گرے. اعلیٰ حضرت کو خبر کی گئی کہ مصطفیٰ رضا نیچے گر گئے ہیں. 5-6 سال کی عمر کی حضرت نے فرمایا میں نیچے گر گیا. اعلیٰ حضرت آئے تو والدہ ماجدہ نے اعلیٰ حضرت کو ڈانٹا کہ بہت بڑے مولانا ہو گئے ہو, ہر پیر فقیر سے الجھتے رہتے ہو, دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا, مصطفیٰ رضا گر کر کے زخمی ہو گیا, خون بہ رہا ہے. تو اس وقت حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا, اب سر اٹھا کر فرماتے ہیں والدہ مہربان والدہ سن, اگر عظمت مصطفیٰ کے لیے مجھے کوئی کتنا بھی مجبور کرے میں وہی بات کروں گا جو قرآن و حدیث میں ثابت کیا ہے, ایک مصطفیٰ رضا نہیں لاکھ مصطفیٰ رضا حق بات پر قربان کرنے کے لیے احمد رضا تیار. ذرا بھی بیٹے کے زخمی ہونے کا اثر, حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میرے زخمی ہونے کا اثر اعلیٰ حضرت کے اوپر کچھ نہیں ہوا, اور پھر آپ آ کر کے تخت پر بیٹھے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی حیرانی نہیں, جیسے کچھ ہوا نہیں, علماء کو کچھ پتا نہیں کہ اندر کیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اسی انبساط کے ساتھ, اسی فرحت و انبساط کے ساتھ مسائل بیان کر رہے, اور اتنے میں پھر دھوکا چاہ رہا. السلام علیکم مولوی صاحب. اعلیٰ حضرت نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ گئے. مولوی صاحب جو بات تم کہتے تھے وہی صحیح ہے.
سبحان اللہ.
جو بات تم کہتے تھے وہی صحیح ہے, میرا نام دھوکھا سا, یعنی الٹی بات کہنا. فرماتے ہیں میرا نام دھوکھا شاہ ہے, مصطفیٰ رضا کو کچھ نہیں ہوگا, اور کہا پھر سلام کر کے روانہ ہو گئے. امام احمد رضا کو کس کس طرح سے آزمایا گیا ہے اس کے رسول کے میدان میں, بیٹے کو زخمی کر آ کر آزمایا گیا ہے کہ ہاں احمد رضا کا دل مدینے کی طرف ہوتا ہے یا اولاد کی طرف ہوتا ہے.
خدا
کی قسم مفتی اعظم نے فرمایا مجھ سے کہ سنو, اس وقت بھی میرے والد گرامی امام احمد رضا کے پیشانی پر رنج و ملال کی لکیر تک نہیں آئی, عظمت مصطفیٰ کے سامنے سب کچھ. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ارے مومن کامل اس وقت تک آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد اور اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو. ایمان یوں ہی نہیں ملتا, ایمان بازار میں نہیں ملتا, ایمان چائنا مارکیٹ میں نہیں ملتا, ایمان امریکہ کے چوکھٹ پر نہیں ملتا, ایمان ملتا ہے محبت رسول کے دروازے میں. دوستو یاد رکھو ایمان کی حفاظت, یہ معراج بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے. پھر انشاءاللہ آج تو تھکا تھکایا ہوں, پھر آپ سے کچھ گفتگو کروں گا. آج تو صرف آپ حضرات سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. بڑا اچھا مجمع ہے, بڑے نورانی لوگ ہیں, ارے بڑے پرسکون لوگ ہیں, یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے کس سکون اور اطمینان کے ساتھ وطن سے دور اپنے مصطفیٰ کے حضور موجود.
سبحان اللہ.
آپ کی اس حاضری کو
آمین,
سیدوں کی بہار قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو امن و عافیت کے ساتھ رکھ کر دشمنی سے حفاظت فرمائے. اور